ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کوثر پر قیامت کے دن کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمله، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ناظرین، آپ اس سلسلے میں سماعت فرماتے ہیں، بخاری شریف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور ان کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی. آئیے سماعت فرمائیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الجامع الصحیح کے اندر ایک حدیث مبارک نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جریر بن حازم نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو رجا نے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فأخرجانی الى ارض مقدسہ فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم فیہ رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا فقال الذي رأیتہ فی النہر آکل الربا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج دیکھا کہ دو شخص مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس لے گئے، پھر ہم آگے چل دیے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے پر دوسرا ایک شخص موجود تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے. نہر میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو وہ شخص کے جو کنارے پہ کھڑا ہوا تھا ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اسے اسی جگہ پر واپس لوٹا دیتا. اسی طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ نہر والا شخص کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے اسی جگہ پر واپس لوٹا دیتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پوچھا، یہ نہر میں کون ہے؟ تو جواب ملا، یہ سود کھانے والا ہے. امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے جس باب کے تحت اس حدیث مبارک کو ذکر کیا اس کا عنوان انہوں نے یہ دیا، باب آکل الربا وشاہدہ وکاتبہ. ترجمہ الباب اور حدیث کے اندر مطابقت یہ ہے کہ ترجمہ الباب یعنی عنوان کے اندر ٹاپک کے اندر آکل الربا کا ذکر ہے اور اسی کی مناسبت سے حدیث مبارک میں یہی الفاظ موجود ہیں. جی ہاں ناظرین، ربا یعنی سود جسے شریعت مطہرہ نے نہ صرف ناجائز و حرام فرما کر اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے بلکہ اسے حاصل کرنے والوں کی شدید مذمت اس انداز میں بیان فرمائی کہ لوگ اس سے دور بھاگیں اور نفرت کا اظہار کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں سود کا لین دین کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ ایک مثال کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. ترجمہ کنز الایمان، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو. سود خور قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جس کو شیطان نے چھو کر مجنون یعنی پاگل بنا دیا، وہ مخبوط الحواس ہو گیا، وہ پاگل پن کا مظاہرہ کرنے لگا. تو چونکہ مثال کو بیان کرنے کا ایک اصول ہے، حقیر چیز کی جو مثال ہے وہ حقیر چیز کے ساتھ دی جاتی ہے، بس جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا تو تمام لوگ اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکلیں گے سوائے سود خوروں کے. وہ جب بھی کھڑے ہوں گے تو اپنے منہوں کے بل، کبھی پیٹھ کے بل اور کبھی کروٹ کے بل زمین پر گر پڑیں گے جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ آدمی گر پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں مکر و فریب اور اللہ تبارک و تعالی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے سود خوری کی ہے اور اپنے پیٹ کے اندر سود کا مال داخل کیا ہے تو وہ ان کے پیٹوں میں بڑھتا رہا اور اس وقت اس قدر اتنا زیادہ ہو چکا کہ اس کے بوجھ سے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہیں گے. بس جب بھی لوگوں کے ساتھ مل کر تیزی سے چلنا چاہیں گے تو اوندھے منہ گر پڑیں گے اور دوبارہ پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ بھی ایک مسلمہ بات ہے کہ جب بھی وہ سود خور قیامت کے دن گرے گا تو ایک آگ اس کو میدان حشر کی طرف دوبارہ دھکیل دے گی اور اسی طرح وہ عذاب میں دھکیلا جاتا رہے گا. اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر دو بہت بڑے عذاب مسلط فرمائے گا. یعنی ایک عذاب تو یہ ہوگا کہ ان کا چلنے میں بار بار گر جانا اور دوسرا آگ کی تپش اور لپٹوں کا ان کو ہنکانا. یہاں تک کہ وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اپنی لڑکھڑاہٹ اور جنونی کیفیت کی بنا پر وہاں موجود تمام افراد کے درمیان سود خور ہونے کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے. لوگ جب دیکھیں گے تو پہچان لیں گے ان کے اوصاف سے، ان کے انداز سے کہ وہ گر پڑ کر یہاں پہنچے ہیں، ایک مخبوط الحواس آدمی کی طرح ہے جسے شیطان نے مس کر کے مخبوط بنا دیا ہے، جو پاگل اور مجنون کی طرح میدان حشر کے اندر لڑکھڑاتا ہوا گرتا ہوا پہنچے گا اور آگ اسے ہانک رہی ہوگی میدان حشر کی طرف. لوگ اسے پہچان لیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جو دنیا میں سود خوری کرتا تھا. اور دنیا میں بعض اوقات سود خور کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ سود خور روز روز کی پریشانی اور ذلت اور رسوائی سے تنگ آ کر خود کشی جیسا حرام کام بھی کر گزرتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جسے اسلام نے پہلے ہی بڑی شدت کے ساتھ حرام قرار دے دیا تھا. تو سود سے بچنا فرض ہے کہ بڑے بڑے کارخانوں، فیکٹریوں، بنگلوں اور کوٹھیوں کے مالک اسی سودی چکر میں پس کر بالکل بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے کون واقف ہے؟ فیکٹریاں تک بک جاتی ہیں، بنگلے بک جاتے ہیں، کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کاریں سواریاں تک بک جاتی ہیں، اور وہی لوگ کے جن کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ملازم ان کے نوکر ہوا کرتے تھے، اور پھر سود خوری کی آفت کی وجہ سے ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے، ایک وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسا آ جاتا ہے کہ یہی لوگ دوسروں کے پاس جا کر ملازمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سود کی وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آدمی اس دنیا میں ہی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سود خور کو قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے سود کھانے کے بارے میں اہل محشر جان لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گناہ بیان فرمائے۔ ایک گناہ فرمایا دھوکہ دہی، جس نے کسی شے سے دھوکہ دیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی، اور پھر دوسری بات فرمایا سود خوری، بس جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چار افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی اس کی نعمتیں ان کو چکھائے گا۔ پہلا شراب کا عادی، اور دوسرا سود خور، اور تیسرا یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ناظرین، ہم سماعت کر رہے ہیں، ہماری ہدایت کا ذریعہ یہ حدیث مبارک بن سکتی ہے اگر ہم اصلاح کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ شراب، اس سے دور ہو جائیں کہ قرآن نے اس سے منع کر دیا ہے۔ سود خوری، قرآن نے اس سے منع کر دیا، ہمیں اس سے دور ہو جانا ہے۔ اور تیسری، یتیموں کا مال ناحق نہیں کھانا، والدین کی فرما برداری کرنی ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ یہ چار افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نہ تو انہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ان کو چکھائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سود کا جو انجام ہے وہ کمی اور خسارے پر جا کر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سود خوروں کے معاملے کو ان کے برعکس، جو ذہن میں تھا کہ مال بڑھ جائے گا، بالکل اس کے اگینسٹ، اس کے برعکس ان کے مال کو ملیا میٹ فرما دیتا ہے اور سود خور کو برکت سے محروم کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتے داروں سے حسن سلوک قبول فرمائے۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مال کی زیادتی کو ترجیح دی، بس وہ نہ صرف اس زیادتی بلکہ اصل مال کو ہی ختم فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کا جو انجام ہے وہ انتہائی فقر کے اوپر ہوتا ہے، کمی اور خسارے کے اوپر ہوتا ہے، جیسا کہ اکثر سود خوروں کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہے۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ اسی دھوکے میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے چل بسا، یعنی مال میں کمی نہیں ہوئی، خسارہ نہیں ہوا اور اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے وارثوں کے ہاتھوں اس کا مال تباہ و برباد کر دے گا۔ بس تھوڑی ہی مدت کے بعد انتہائی فقر اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بظاہر سود اگرچہ زیادہ ہی ہو، آخر کار اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ کمی پر ہوتا ہے۔ فرمایا جس کے مال میں بھی سود سے اضافہ ہوگا اس کا انجام کمی پر ہی ہوگا، یہ بھی حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بار بار ارشاد فرمایا گیا تاکہ ایمان والے اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہیں، اور احکام پر عمل کر کے اپنی کمائیوں کو حلال کر کے اور حلال روزی اپنے اہل و عیال کو کھلا کر جنت کے مستحق بن جائیں۔ سود سے باز نہ آنے والا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا۔ یعنی اگر تم ایمان والے ہو تو سودی کاروبار سے باز آ جاؤ، سودی لین دین سے باز آ جاؤ، اور اگر اس سے نہ رکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ گویا کہ کر رہے ہو، اور جس نے بھی ایسا کیا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اس حرب سے مراد، یعنی اس جنگ سے مراد، یا تو دنیاوی جنگ ہے اور یا پھر اخروی۔ دنیاوی جنگ سے مراد یہ ہے کہ شریعت نافذ کرنے والے جو حکام ہیں، جب انہیں کسی کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ فلاں سود کا لین دین کر رہا ہے تو اسے قید کر دیں، اور پھر یہاں تک قید رکھیں کہ وہ توبہ کر لے۔ اور یا پھر اخروی جنگ مراد ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ برائی پر فرمائے گا، کیونکہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو اس کا خاتمہ بالخیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا، بزرگان دین نے سود کی حرمت پر بے شمار حکمتوں کو بیان فرمایا، اگرچہ کہ حکمت نہ بھی نظر آئے تب بھی حکم یہ ہے کہ قرآن کے احکام پر عمل کریں، لیکن پھر بھی علماء نے حکمتوں کو بیان فرمایا تاکہ ان حکمتوں کو سن کر لوگ سود خوری سے، سود کے لین دین سے دور ہو جائیں۔ ان میں پہلی حکمت یہ بیان کی گئی کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو مال دیا اور اس مال سے اسے نفع ہوتا ہے اور اس کے عوض وہ ہمیں نفع دیتا ہے، لیکن کسی کو روپے دیے یعنی پیسے کرنسی دے دی اور اس کے اوپر نفع لیا تو یہ قرض ہے، اور قرض تبرع ہوتا ہے، اور تبرع کے اوپر نفع نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ تبرع تو بغیر کسی عوض کے ہوتا ہے، یہ احسان ہوتا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہوتا ہے۔ اسی طرح سود کی حرمت کے اوپر ایک اور جو حکمت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سود کا رواج یہ تجارتوں کو خراب کر دیتا ہے، کہ سود کو بغیر محنت کے حاصل کر لیا جاتا ہے، اور تجارت میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب ہر شخص گھر بیٹھے قرض دے کر وہ نفع کمانے لگ جائے گا، اور جو اسلام نے منع کیا ہے یہ اس کے مطابق عمل کرنے لگے گا، اور اپنی ذات کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنا لے گا۔ اور تیسری حکمت یہ بیان کی کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہوگا تو وہ کسی کو بھی قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور چوتھی ایک اور حکمت جو بیان کی جاتی ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ سود خور اپنے مقروض کی تباہی و بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت یہ عین حکمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود دینے اور لینے والا، اس کے کاغذات تیار کرنے والا یعنی اس کی کتابت کرنے والا، اور اس کے گواہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی اور ان کا گناہ کتنا ہے؟ فرمایا وقالہم سواؤن، گناہ میں یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، جو حکم ہم پر لازم کیا گیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے رک جائیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی گرفت بہت سخت ہے، اور انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایمان ہے قول مصطفیٰ۔